نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جی ابھی ہم سوالات شروع کرتے ہیں. میری سکرین پہ جو سب سے پہلے نمبر پہ ہاتھ ہے میں عبدل اس طرح کر کے نام ہے, آپ پلیز مائک پہ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سے سر, جو رمضان پہلا آپ کا سوال ہے شوال کے روزوں کے بارے میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال فکأنما صام الدہر, جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر چھ روزے شوال سے رکھ لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا جو ہے وہ سال کے روزے رکھے ہوں, اس لیے کہ جو نیکی ہے وہ دس کے برابر اللہ کے ہاں شمار ہوتی ہے. تو ایک مہینے کے روزے دس مہینوں کے ہو گئے اور چھ روزے جو ہے وہ جو ہے وہ ساٹھ دن کے برابر یعنی دو مہینوں کے ہو گئے, تو اس طرح کر کے سال کے جو ہے وہ روزوں کا ثواب ملتا ہے جو یہ کرتا ہے. بس اس حدیث میں یہ ذرا کہنا مشکل ہے, اگرچہ بعض علماء کا یہ رائے ہے لیکن کہنا مشکل ہے کہ روزے عید کے فوراً بعد اور لگاتار ہی رکھنے ہیں تبھی جا کے فضیلت ہوگی یا نہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں نہ ہی فوراً کا ذکر ہے اور نہ ہی لگاتار کا ذکر ہے, بس شوال میں سے ہے کہ شوال میں سے جس نے جو ہے وہ چھ روزے رکھ لیے وہ جو ہے اس فضیلت کو پا لے گا. وہ شروع میں رکھے, وہ آخر میں رکھے, وہ درمیان میں رکھے, وہ لگاتار جو ہے وہ رکھے, یا یہ ہے کہ وہ جو ہے یعنی وہ جو لگاتار رکھ لے یا اس میں جو ہے کچھ وقفے کر لے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال, جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس بعد جو ہے اس نے یعنی شوال میں سے بھی جو ہے اس نے چھ روزے رکھ لیے. یہ روایت حضرت ابو ایوب الانصاری سے روایت ہے اور اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے 1164 نمبر حدیث پہ روایت کیا ہے. ابو یہ روایت مسلم میں ہے. اسی طرح یہ روایت جو ہے وہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن مسلم میں یہ روایت موجود ہونا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت. جی, تو یہ ہے یعنی فضیلت ہے. باقی دو باتیں کہ لگاتار روزے رکھنا یا رمضان کے فوراً بعد رکھنا, اس کا کوئی ذکر نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ جو انسان وقفے وقفے سے کر کے روزے رکھ لیتا ہے شوال میں, ٹھیک ہے, وقفے وقفے سے کر کے, اور ایسے ہی جو یعنی شوال میں چھ پورے کرتا ہے, ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اجر عطا فرمائے گا. یہ ہے واللہ اعلم جو یعنی مفہوم جو ہے سمجھ آتا ہے. دوسرا جو ہے جو شرعی عذر سے روزے رہ گئے ہوتے ہیں ان کو, چونکہ وہ ایک الگ روزے ہیں اور یہ ایک نفل عبادت الگ سے ہے, تو شوال کے چھ روزے الگ ہیں جن کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے, اور جو شرعی عذر سے روزے رہ گئے ہوئے ہیں ان کے رکھنے کا سارا جو ہے وہ مثال ہے. انسان پہلے شوال کے رکھ لے یا پہلے ان کو رکھ لے, یا شوال کے اسی مہینے میں ہی رکھنے ہیں تو پہلے یہ رکھ لیے جائیں بعد میں وہ رکھ لیے جائیں, لیکن ایک ہی روزہ دونوں چیزوں کی نیت کر کے رکھنا واللہ اعلم یہ صحیح نہیں ہوگا. جی دوسرا آپ کا سوال جو ہے وہ ہے اس بارے میں, حدیث کے بارے میں. دیکھیں پہلے نمبر پہ تو یہ بات جان لیں کہ انسان کا دشمن دو چیزیں ہیں, ایک شیطان ہے اور دوسرا جو ہے وہ انسان کا نفس ہے جس میں خواہشات رکھی گئی ہیں. انسان کا جو نفس ہے یہ بھی ایک خواہشات, اور ایک اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں انسان کی خواہش کے اندر بھی. تو اور یہ جو شیطان کو بند کیا جاتا ہے رمضان میں, اس میں مرادۃ الشیطان, وہ جو بڑا شیطان ہے اور اس کے جو سرکش بڑے ہوتے ہیں انہیں باندھا جاتا ہے. باقی جو اس کی آگے فوج ہے جس میں سے ہر ایک شیطان, ہر انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے, یہ سارے نہیں باندھے جاتے ہیں. اور دوسرا جو جنت اور جہنم کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کا ذکر ہے, تو اس میں ایمان والوں کو ایک رغبت دلانا ہے کہ جنت تمہارے لیے کھل گئی ہے, اب اپنے رب کے اعمال جو ہے وہ کرو. تو وہ جو ہے یعنی وہ اس انداز سے ہے اس کا جو ہے وہ ذکر ہے. ابواب الجنہ, ایک منٹ, تو وہ اس انداز سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس رمضان میں جو ہے وہ جو ہے لازمی ہر صورت میں جو ہے فوت ہونے والا جنت ہی جائے گا, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو اس حدیث کا مفہوم صرف یہ ہے کہ رغبت دلانے کے لیے کہ جہنم کے جو ہے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں, یہ رغبت دلانا ہے اور شوق جو ہے وہ دلانا ہے. باقی رہا کہ یہ جس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں, یہ جس رمضان کے بارے میں جس روایت کے اندر جو ہے یہ الفاظ موجود ہیں, اس روایت کے صحیح ہونے میں علماء کا کلام ہے کہ وہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. بہت سارے علماء اس روایت کو جو ہے وہ جو ہے جو ہے جی عفواً یہ روایت جو ہے صحیح بھی مختصر انداز موجود ہے. اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب وسلسلۃ الشیاطین, یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. عفواً یہ روایت بخاری میں اور مسلم میں بھی موجود ہے. باقی ایک بڑی روایت تھی وہ جو ہے صحیح نہیں ہے, لیکن یہ روایت جو ہے اب یہاں پہ کھلنے اور بند ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ انسان کو شوق دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کھلی ہے اور جہنم بند ہے, باقی عملی طور پہ وہ جنت میں ہی جائے گا اس میں یہ کہنا مشکل ہے. امیدیں کے بعد سمجھ آئے گی. جزاک اللہ حسن. جی نیکسٹ ایسے طرح مائک پہ آ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سورہ پہلے نازل ہوئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری جو ہے وہی کون سی سورہ کی اس میں نازل ہوئی ہے؟ اور ایک بات یہ بھی کہ سورہ سبحان کون سی سورہ ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورت مدثر اور سورت مزمل میں سے جو پہلے نازل ہونے والی ہے وہ سورت مدثر ہے. سورت مزمل جو ہے یہ بعد میں نزول ہے, متاخر النزول ہے, یعنی بعد میں نازل ہونے والیوں میں سے ہے. اور جو سورت یعنی پہلے نمبر کے دوسرے نمبر پہ دوسری وحی جو ہے اقرا بسم ربک کے بعد, وہ سورت مدثر کی شروع والی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھی, شروع والی آیات. اور دوسرا جو ہے یعنی آخر میں, سب سے آخر میں جو نازل ہونے والی ہے آیت, وہ تو سورت یعنی بقرہ کی آیت ہے, سب سے آخری آیت کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اسی طرح آخر نزول میں سورت اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ہے. اسی طرح آخر النزول میں سورت المائدہ ہے. یہ جو ہیں وہ آخر النزول میں ہیں. لیکن سورت مزمل مکی سورت ہے, یہ مدنی سورت نہیں ہے, اور یہ آخر النزول میں نہیں ہے. شروع والے نزول میں سورت مدثر ہے. مضمون ایک ہی, بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لپٹے ہوئے پڑے تھے کہ لپیٹے ہوئے تھے کپڑا جب سورت مزمل نازل ہوئی, تو اسی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر دیا گیا تھا. جی جزاک اللہ احسن الجزاء. اور سورت سبحان کون سی ہے؟ سورت سبحان واللہ عالم کون سی ہے. غالباً سبحان الذی اسرا بعبدہ, سورت بنی اسرائیل جو سبحان الذی اسرا بعبدہ سے شروع ہوتی ہے اسے جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے. واللہ عالم سورت سبحان کسے کہا جاتا ہے. مجھے اس میں سورت سبحان, ایک منٹ, سورت السبحان تو اس نام سے تو سورت کا کسی کا نام رکھا گیا ہو. اقرأ بسم ربک الذی, سورت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی, اس کی پہلی پانچ آیات اقرأ بسم ربک, اور اس کے بعد جو ہے وہ سورت یعنی یہ مدثر کی شروع والی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہوئی ہیں. جی جی پہلی سورت پوری نازل ہونے والی غالباً سورت فاتحہ ہے, جو پہلی مکمل پوری سورت کے اعتبار سے جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. جی جزاکم اللہ احسن الجزاء. اسے سورت سبحان, مجھے نہیں پتا کہ سورت کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے. جی آگے میری سکرین پہ اعجاز بھائیاں مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی دورہ قرآن کی کلاسیں اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں, تو آپ نے کہا تھا کہ ہفتے میں ایک کلاس ہوا کرے گی رمضان کے بعد, اگر ساتھ ہی اس چیز پہ اگری ہوتے ہیں کلاس میں شامل ہوں, تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو مجھے بتائیے گا وہ دن کون سا ہوگا اور ٹائم کون سا ہوگا تاکہ اس میں میں شامل ہونے کی کوشش کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے دے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے نمبر پہ سے سورت ہے سبحان, وہ سورت وہی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا, سورت بنی اسرائیل سبحان الذی اسرا بعبدہ. چونکہ سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہے اس لیے اسی کا نام ہی سورت سبحان رکھا ہوا ہے. اور کئی لوگوں نے کوئی پروگرام بنائے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے سورت سبحان کون سی ہے جی بتائی جاتی ہے. تو یہ جو ہے یعنی ایسا ہی کوئی یہ کوئی اس کا نام معروف نام نہیں ہے. اچھا اعجاز بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں سوال کی طرف. ہے اعجاز بھائی ابھی تک تو فی الحال ڈیسائیڈ نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہمارے کلاسیں ہوتی ہیں یہاں پہ اللؤلؤ والمرجان بخاری وہ حدیث کی کلاس ویکلی طور پہ ہو رہی ہے, اسی طرح گرامر کی کلاس بھی ویکلی طور پہ ہو رہی ہے. میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا اس کی کوئی نہ کوئی سیٹنگ کر کے, اگر کوئی ایسا مناسب ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگ جو ہے یہ ویب سائٹ سامنے اپنے پاس رکھیں, ویب سائٹ جو ہے وہ رکھیں, آپ اس کو گاہے بگاہے اس کو وزٹ کرتے رہیں, اور اس پہ جو ہے وہ دروس بھی جو ہے وہ سارے اپلوڈڈ ہیں, ان کو بھی سن سکتے ہیں. کوئی اس میں کوشچن آنسر ہو تو وہاں پر بھی آپ اپنا سوال بھی پوسٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی میں جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دے دیا کروں گا. آپ کنٹیکٹ اس میں کر کے مجھے بھیج سکتے ہیں, میں جو ہے اس میں جواب دے دیا کروں گا. تو جیسے ہی کوئی ایسا ڈیسائیڈ ہوا انشاءاللہ پھر جو ہے وہ بتا دیا جائے گا, ابھی فی الحال فائنل کرنا تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی اعجاز بھائی آپ دوبارہ آنا چاہتے ہیں؟ جی فی الحال سوال آپ کنٹیکٹ اس پہ ہی ڈال سکتے ہیں, کیونکہ فی الحال تو کوئی اور سیشن نہیں ہے سوال و جواب کا اس میں, انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے وہ الگ سے سیشن تو نہیں ہے, لیکن اس میں کم از کم کوئی نہ کوئی میسج بھیج سکتے ہیں, تو اس میں سوال بھی بھیج دیں تو میں انشاءاللہ اس کا رپلائی کر دوں گا. جی ون بھائی آواز کیا جی. السلام علیکم.
السلام علیکم
ورحمۃ
جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ ایون بھائی, انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ دورہ قرآن کے بعد جو ہے ایک دن رکھ لیا جائے جس میں عید کے مسائل اور اس پر جو ہے وہ درس دے دیا جائے, عید کے مسائل اور اس کے سنڈے کو. جی تو سنڈے کو تو ہمارے پاس 29 ہوگی, 29 ہاں بالکل, اس دن رو عید نہیں ہو سکتی بالکل. تو 29 جی, تو انشاءاللہ 1 آور کا پروگرام رکھ لیتے ہیں پھر, لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں پھر سب کو اسی طرح آنا ہوگا. ذرا آپ بتا سکتے ہیں ہم لوگ کہ اس میں کتنے لوگ آئیں گے اگر ہم عید کے مسائل پہ اور اس پہ جو ہے وہ رکھ لیں؟ ٹائم سیم اسی پہ سٹارٹ ہوگا, اتنے بجے ہی ایسٹرن ٹائم پہ 2 بجے جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا. یہ تو صرف 3-4 لوگ کہہ رہے ہیں, سب لوگ جو ہے وہ 2 PM ایسٹرن ٹائم پہ جو ہے وہ آئے گا. جانے کے وقت اگر پہلے کی اہمیت, ہم شریف چھوڑ جائے تو کیا نماز مکمل نہیں؟ پہلی رکعت میں حمد الحمد شریف جو ہے وہ چھوڑ جائے تو آپ کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی, باقی رکعتیں ضرور ہوں گی. جو ہے وہ پہلی رکعت صرف اور صرف نہیں ہوگی, باقی رکعتیں جو ہے وہ آپ کو جو ہے شمار ہوں گی. سعودی ٹائم کیا ہوگا؟ سعودی ٹائم کے مطابق غالباً 9 بجے ہوں گے رات کے, سیم وہی ٹائم جس پہ شروع ہوتا ہے. اور دوسرا سوال جو ہے ایون بھائی, یاد رکھیں کہ یہ جو اہتمام باقاعدہ کرنا ہوتا ہے نا کہ آؤ لوگو آؤ جمع ہو جاؤ دعائیں کرائی جائے گی, یہ صحیح نہیں ہے, یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کر کے دعا کے جو ہے وہ بلاوا جو ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا. سورۃ اعراف کی آیت نمبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت دیکھ لوں. سورۃ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا ہے, اس کی آیت نمبر ہے اے 205 نمبر آیت ہے جہاں اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اُدْعُ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، یہ آیت کہیں اور ہے جی، اُدْعُ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ایک دوسری آیت ہے، اس کو جو ہے وہ نکالتا ہوں. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ اصل حکم یہ ہے کہ دعا کو تنہائی میں علیحدہ میں جتنا انسان کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کے زیادہ جو ہے وہ چانس ہوتے ہیں، کیونکہ اصل چیز جو مقصود ہے وہ جو انسان خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے آگے رکھ سکتا ہے یا اپنے گناہوں کا جو اعتراف کر سکتا ہے وہ دوسروں کے سامنے اس طرح نہیں کر سکتا، لیکن اجتماعی طور پہ کبھی موقع بغیر کوئی اہتمام کیے ہوئے اگر کوئی جمع ہو کے دعا ہو جاتی ہے بغیر کسی اہتمام کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مختلف اوقات پہ جو ہے وہ دعا جو ہے وہ کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں یعنی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسپیشل طور پہ اہتمام کر کے لوگوں کو بلانا اور اکٹھے ہونا اور آؤ مل کے اجتماعی دعا کریں گے، واللہ عالم یہ تھوڑا سا عمل جو ہے کیونکہ اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کر کے جو ہے وہ نہیں ملتا ہے. اسرائیل جی جی جزاکم اللہ احسن الجزاء. ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، تضرعا وخفیہ، اب خفیہ کا معنی کیا ہے کہ آپ علیحدگی میں جو ہے یعنی جو کریں. باقی جو فرض نماز ہوتی ہے، کیا پھر سے فرض نماز پڑھنی ہوگی؟ ظہر فرض نماز جی، پہلے میں یہ بات پوری کر لوں. تو برحال یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ ایک انفرادی عمل ہے، لیکن کبھی ایسا اجتماعی طور پہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس باقاعدہ مستقل انتظام کر کے اہتمام کر کے یہ تھوڑا سا ہونا مناسب نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ تھا آپ کا سوال، امید ہے، اور باقی ان شاء اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنڈے والے دن بھی ان شاء اللہ تعالیٰ سیم ٹائم پہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عید کے موضوع پہ جو ہے وہ درس ہوگا، عید کے مسائل، عید کے بارے میں جو تفاصیل ہیں اس کے بارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ سنڈے والے دن جو ہے وہ ایک گھنٹے کا ان شاء اللہ پروگرام ہوگا، سیم اسی ٹائم پہ جو ہے وہ ہوگا. جی جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی یہ جو ہے سر کیا وہ میں گروپ میں عمرہ کے لیے حج کے لیے نہیں، عورت جو ہے وہ اس کو محرم کے ساتھ ہی سفر کرنا ہوتا ہے، عورتوں کے گروپ میں بھی جانا اس کا مناسب نہیں ہے، عورت کو عورت کے گروپ میں ہی جانا جو ہے، عورت کو محرم کے ساتھ ہی جو ہے وہ حج پہ جانا چاہیے. جی جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی نیکسٹ سر آپ مائک پہ آ سکتی ہیں. سسر آسمی
چار دن آگے کے اور پیچھے کے جو چار دن ہوتے ہیں اس میں تو ان کو صرف اسپاٹس ہی آتے ہیں اور وہ ریڈ کلر بھی ہوتا ہے، لیکن بیچ کے جو تین دن ہوتے ہیں ان میں ان کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے. تو سر اس میں وہ پھر کیا کریں؟ آیا کہ وہ ان تین دن صرف کام کر کے باقی وہ غسل کر کے اپنے نارمل ڈیز کی طرح نماز پڑھیں، یا پھر ان کے لیے آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اور ایک اور سسٹر ہے سر، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کچھ ہوا کہ وہ تین دن یہ سب دوسری سسٹر کا کہ انہوں نے تین دن کے بعد غسل کیا، ایک دن پورا روزہ رکھا، وہ پورا دن بہت آرام سے اچھا گزر گیا، نیکسٹ ڈے پھر ان کو بلیڈنگ شروع ہوئی. تو وہ روزہ وہ کہہ رہی ہیں کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ عموماً ان کو تین دن اور پانچ دن اس طرح کا ان کا روٹین ہے جو ان کا عادی ہے، ان کا سائیکل ہے. اور سر میرا ایک اپنا ذاتی کوشچن وہ یہ ہے کہ سر کل ہم جب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پہ جب ہم جماعت کے ساتھ تو ہمارے امام صاحب کا مائک جو ہے وہ بند ہو گیا اور اس وقت ہم رکوع کی حالت میں، تو رکوع کے حالت میں ہی ہم رہے کافی دیر تک، جب آواز آئی اللہ اکبر کہیں گے تو سر قیام کٹے، یعنی دو سجدے ہمارے گزر چکے تھے، تو سر اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ مطلب پہلے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک دم سے ہم قیام میں نہیں جا سکتے تھے، تو ہم اسی طرح دو سجدے کیا اور اس کے بعد دوبارہ کھڑی ہو گئی، لیکن سر اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ مجھے وہ نماز بتانی ہوگی یا پھر وہ جو میں نے کیا وہ صحیح تھا، کیونکہ ان کا مائک وہ تو وہاں موجود تھے لیکن ہم تو کیونکہ اپنے دوسرے روم میں ہوتے ہیں خواتین تو ہمیں آواز نہیں آئی، ہم ان کو فالو نہیں کر سکے، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو سسٹر جنہوں نے ٹیکسٹ میں بات لکھی ہے، سسٹر یہ جو سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ عورتوں کو بغیر محرم کی اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، جو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حجت کیا ہے، یعنی ہمارے لیے دلیل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی سعودی گورنمنٹ کا جو ایک قانون ہے وہ ہمارے لیے شرعی قانون بن سکتا ہے، لیکن وہ جو بھی کچھ اس طرح کے عالمی قوانین ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن جو شرعی قانون ہے شرعی اصول ہے کہ عورت محرم کے ساتھ ہی جائے گی. جی جزاک اللہ احسن الجزا. باقی سسٹر جو آپ کا سوال ہے، نمبر ایک تو سسٹر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سوال آپ کسی بھی اچھی یعنی عقل مند اور دانا خاتون سے اگر سوال کر لیں تو اس میں ہو سکتا ہے زیادہ سمجھ آ سکتا ہو. میں آپ کو ایک قانون بتا سکتا ہوں، مجھے عملی طور پہ تطبیق دینا یہ ممکن نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ جب مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں تو جب واقعتاً شروع ہو جائیں تو وہ والے دن کاؤنٹ ہوتے ہیں، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں کوئی ہلکا پھلکا داغ لگ جائے تو وہ جو ہے یعنی اس کا جو ہے وہ کوئی شرعی لحاظ سے جو ہے وہ اعتبار جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. ایک منٹ صرف. جی یہ روایت ہے، اس سے ایک منٹ صرف، اس کو روایت کو میں پوری طرح دیکھ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس سے جو ہے مزہ. ایک منٹ. جی روایت ہے غالباً نصیبہ بنت کعب سے، كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. روایت کہاں پہ ہے؟ ایک منٹ. القدرة. ایک منٹ صرف. جی جی روایت جو ہے جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، اسی طرح یہ روایت ام عطیہ الانصاریہ سے بھی روایت ہے، اسی طرح صحیح بخاری میں ام عطیہ ہی ہیں نصیبہ الانصاریہ، صحیح بخاری میں بھی ان کی روایت ہے. کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئا، اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا. حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں سنن کبریٰ میں، ما کنا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام عطیہ بھی الفاظ یہی ہیں، کنا لا نعد الرؤیۃ القدرۃ والسفرۃ. قدرہ السفرہ کہتے ہیں گدلہ پن اور زردی کو، طہر سے پہلے یا یعنی طہر کے بعد ہم کچھ نہیں شمار کرتے تھے. اب یہ ہے حدیث، اب اس کو کس طرح کر کے تطبیق دینا ہے آپ نے. حدیث ام عطیہ سے ہے، صحیح روایت ہے کہ ہم گدلے پن کو اور زردی کو جو ہے وہ طہر سے یعنی حیض سے پہلے یا حیض کے بعد جو ہے وہ کچھ نہیں اسے سمجھتے تھے، یعنی وہ یہ نہیں سمجھا جاتا رہا کہ یہ حیض ہے. اب حدیث کے الفاظ ہیں السفرہ والقدرہ. سفرہ کہتے ہیں زردی کا تھوڑا سا داغ لگنا, اور قدرہ کہتے ہیں گدلا پن, اس میں کوئی کلر نہیں, بس ایسے ہی مٹیالا سا کوئی کلر سا, اسے قدرہ کہا جاتا ہے. تو ہم اسے کچھ نہیں شمار کرتے تھے, یعنی اس سے حیض نہیں سمجھا جاتا تھا. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں, باقی رہا اس کو عملی طور پہ کیسے تطبیق دینا ہے وہ آپ اس کو الگ سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, واللہ اعلم بالصواب. جی جزاک اللہ احسن الجزاء. جی نیکسٹ سسٹر فوزیہ مائک کہہ سکتی ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میری آواز آ رہی ہے؟ سر میں چار چھوٹے سے سوال ہیں سر. سر پہلا سوال یہ ہے کہ جمعۃ الوداع, آج جمعۃ الوداع ہے سر, اس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ مطلب ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. اور سر دوسرا سوال یہ ہے کہ عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات میں بھی مطلب خصوصی سر عبادت کرنی چاہیے. اور سر تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اور سنت اور ان دونوں کے بیچ میں اگر کبھی کوئی کام سر کرنا ہو ہمیں, یا جیسے میڈیسن بول جاتے ہیں وہ میڈیسن کھا لی, یا تھوڑا سا ہلکا پھلکا کوئی کام کر کے پھر آ کر سنت پڑھ لی, تو سر یہ طریقہ صحیح ہے. اور سر چوتھا سوال میری بہن کا ہے, وہ پوچھ رہی ہے کہ تشہد اور درود شریف کے بعد جو دعائیں ہیں نا مسنون دعائیں, وہ اس نے ابھی یاد نہیں کی ہے, تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں وہ پڑھتی ہوں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقینا عذاب النار, تو سر کیا یہ صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیرا سر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی. جی سر, آپ کا ایک سوال پہلے رہ گیا تھا, امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور امام کا مائک جو ہے وہ بند ہو گیا, اور آپ جو ہے وہ اس وقت پتا چلا جب امام جو ہے وہ قیام میں چلا گیا تھا جبکہ آپ لوگ رکوع میں تھے. آپ موجود ہیں سسٹر جن کا یہ سوال تھا؟ جی ہلو. جی سسٹر, سسٹر ایسا ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتا چلا اور آپ امام جو ہے وہ قیام میں پہنچ گئے تھے, تو آپ نے کو چاہیے تھا کہ دو سجدے جو رہ گئے ہیں ان کو پورا کریں جلدی سے, اور پھر امام کے ساتھ جو ہے جا کے مل جائیں. اگر تو ایسا ہی کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی نماز صحیح ہے. جی نماز جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے, اور اس پہ جو ہے انشاءاللہ کوئی اس کو جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے امام سے کسی وجہ سے پیچھے رہ جائیں, تو اپنے اس کو پورا کریں اور امام کے ساتھ جو ہے جا کے مل جائیں. جی الا یہ کہ رکعت پوری نکل جاتی, پوری کی پوری رکعت ہی ختم ہو جاتی, تو پھر آپ کو بعد میں وہ رکعت پڑھنا ہوتی. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ شرعی لحاظ سے کوئی تصور نہیں ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھا جائے, نماز ہوئی نہیں ہے دوبارہ پڑھیں. نہیں, اس کی کمی کو طے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کے سوال پورے ہو گئے. جی سسٹر جنہوں کے ابھی سوال کیے ہیں, جی سسٹر آپ کا پہلا سوال جمعۃ الوداع کی اہمیت, تو یاد رکھیں سسٹر ایسا ہے کہ جمعۃ الوداع جو رمضان کا آخری جمعے کو بولا جاتا ہے, اس کی الگ سے کوئی خاص فضیلت کوئی خاص اہمیت کہیں پر نہیں ہے. یہ عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے, بس صرف اس لحاظ سے کہ رمضان کا مہینہ جو برکت والا ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ جمعہ, اب آئندہ سے ہمیں رمضان میں کوئی اور جمعہ نہیں ملے گا, بس یہ ایک بات ہے. باقی شرعی لحاظ سے یہ دوسرے جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے, یہ نہیں ہے کہ اس جمعے کو کوئی الگ سے اجر ہے جو پہلے جمعوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسری بات، دوسرا سوال، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات جو ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ اس کی رات کی بھی عبادت جو ہے وہ کی جائے، اور اس کی فضیلتیں الگ سے بیان کی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی صحیح روایت میں اور صحیح صریح روایت میں کہیں بھی عید کی رات کی الگ سے فضیلت کہ اس رات کو جاگا جائے اور عبادت کی جائے، وہ روایات صحیح نہیں ہیں جس میں کوئی ایسا تذکرہ ایسا آتا ہے۔ شرعی لحاظ سے عید کی رات بھی عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، نہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری راتوں پہ الگ سے فضیلت حاصل ہے۔ تیسرا آپ کا سوال جو ہے، فرض اور سنتوں میں فرق، درمیان میں کوئی اور کام کر لیں تو یہ بہتر ہے، کرنا چاہیے۔ نماز، نفل اور فرض میں جو ہے کسی طریقے سے وقفہ ہونا چاہیے ہوتا ہے، یا تو جگہ بدل لیں، یا تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، یعنی تھوڑی دیر بیٹھ کے، یا درمیان میں کوئی کلام کر لیا ہے، کوئی ایسا کر لیا ہے تو یہ بہتر ہے۔ جی، تو جو یعنی جو یہ ہے اصل جو ہے، یعنی یہ بہتر ہوتا ہے، یہ بہتر بلکہ کرنا چاہیے۔ فرض اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان فرض نماز پہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں کوئی دوسری نماز نہ پڑھے، وہاں پہ کوئی دوسری نماز جو ہے وہ انسان نہ پڑھے، یعنی یہاں تک کہ کوئی کلام کر لے یا اپنی جگہ بدل لے، تو اپنی جگہ بدل لے، یا یہ ہے کہ اپنا جو ہے وہ کوئی کلام کر لے، یہ فرض یعنی سیم اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، تو انسان جب ذکر اذکار کرتے ہوئے تھوڑی دیر بیٹھا رہتا ہے تو یہ کلام کی جگہ پہ قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو انسان اگر درمیان میں کوئی اٹھ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں یہ گھر میں آ کے پڑھتے تھے اور فرض جو ہے وہ مسجد میں پڑھتے تھے، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہتر ہے بلکہ کرنا چاہیے کسی انداز سے تھوڑا سا وقفہ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ فرض سے سلام پھیرا ہے اور ساتھ ہی سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، وقفہ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا آخری سوال یہ ہے کہ تشہد کے بعد کی دعائیں یاد نہیں ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا، ہاں پڑھی جا سکتی ہے جب تک کہ دعا یاد نہ ہو، بس ایک دعا یاد کر لیں، اس کے بعد ربنا پڑھیں جو مرضی پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر والی، قبر سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے، دجال سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یہ الفاظ آگے پیچھے کے ساتھ بھی روایت کیے گئے ہیں، یہ جو ہے اگر کر لیے جائیں، دعا ایک یاد کر لی جائے، اس کے بعد پھر جو مرضی ربنا آتینا پڑھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، جتنی بھی دعائیں قرآن کی، حدیث کی، کوئی بھی عربی کی دعائیں ہیں وہ اس میں پڑھی جا سکتی ہیں، بس ایک دعا اگر یاد کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس دعا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، لیکن جب تک یاد نہیں ہے اتنی دیر تک ربنا پڑھتے رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، اور جمعۃ الوداع واو کے فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ بیچ میں بھی چار سنتیں اور چار فرض کے بیچ میں بھی، جی دریان بیچ میں بھی کوئی گیپ دینا چاہیے، بالکل فوراً تو نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی وقفہ ہونا ضروری ہوتا ہے، بالکل، تاکہ نفل اور فرض جو ہے وہ آپس میں، یعنی سنت اور فرض جو ہے وہ آپس میں ملے نہ، اور چار سنتیں بھی دو دو کر کے پڑھنی ہوتی ہیں، وقفہ دیا جائے تھوڑا سا، ہمیشہ بھی جو بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے اس میں کوئی لمحہ کا فرق دینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ نفل پڑھ رہے ہیں جیسے آپ تہجد کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ سلام پھیرا ہے فوراً شروع کر دیے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب چینج ہو، جیسے سنتیں پڑھ کے فرضوں کو پڑھنا ہے، فرض پڑھ کے سنتیں پڑھنا ہے، تو اس میں جو ہے تھوڑا سا وقفہ جو ہے وہ انسان کو دینا چاہیے ہوتا ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ جی نیکسٹ سیزن کیا ہے، مائک پہ آ جائیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کی آواز جو ہے وہ چلی گئی ہے, آپ نہیں ہیں. نماز میں کہیں بھی وضو ٹوٹ جائے, خواہ نماز میں آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو تب بھی وضو کر کے ساری نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے, چاہے ایک رکعت کے بعد, چاہے دو رکعت کے بعد, اور چاہے آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی وضو ٹوٹ جائے تو تب بھی جو ہے وہ ساری نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوتی ہے. جی سلسلہ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا تو آپ کی صرف سلام کی آواز آئی ہے, آگے نہیں آواز آئی ہے, آپ دوبارہ جو ہے وہ سلام مائک لے سکتی ہیں. جی السلام علیکم.
اچھا السلام علیکم. سوری میں نے یہ سوال تھا کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ صحیح مسجد سے دیر سے چیزیں بتاتے ہیں جیسے آپ نے ان کو بتایا ہے, تو جب ہم بتاتے ہیں کسی کو وہ لوگ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے امام کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے ایسے کیوں کراتے, تو وہ بھی تو امام ہے, کہاں سے پڑھے ہوں یہ, تو ہم ہمارے امام کو فالو کرتے ہیں جس مسجد کو ہم جاتے ہیں, تو کس طرح سے ان لوگوں کو بتایا, یا یہ امام لوگ, یہ امام جو ہے ان کو اتنا نالج نہیں ہے یا جان بوجھ کے یہ کراتے ہیں, میرے یہ سمجھ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے, ہمارے دو طرف سے کمی ہے. ایک کمی یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں دین کے معاملے میں بالکل ہی ناسمجھ ہو جاتے ہیں, دنیا کے معاملات میں تو ہم بہت ہی ہوشیار ہوتے ہیں اور ہر چیز کو پرکھ پرکھ کے جو ہے وہ لیتے ہیں. کوئی 10 روپے کی بھی چیز لینی ہو تو اس میں بھی 10 دفعہ جو ہے وہ سیں, لیکن دین کے معاملے میں بالکل ہی اندھے ہو جاتے ہیں کہ بس جو صاحب نے کہہ دیا وہ بات ختم, ہمارا اس میں کیا قصور ہے, حالانکہ کچھ خود بھی اس میں تحقیق کرنا اور ذمہ داری ہے. سورت فرقان کی آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رحمان کی صفتیں, رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں, وہاں یہ کہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں, والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما و عمیانا, کہ رحمان کے بندے رب کی آیات کے سننے پہ اندھے اور بہرے ہو کر جو ہے وہ نہیں گرتے بلکہ اس میں غور فکر تدبر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے عوام میں کمی ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو ہمارے علماء ہیں, جو مساجد ہوتی ہیں, بس اس میں اللہ تعالی ہمیں معافی دے کہ اس میں بھی ہمارا قصور یہ ہے کہ جتنا لوگوں نے دنیا داری کو اہمیت دی ہے اتنا دین کو اہمیت نہیں دی ہوتی ہے. ایک گھر میں اگر جو ہے وہ 4 بچے ہیں اور چاروں 3 جو ہے وہ ذہین ہیں اور ایک بیچارہ بچہ جو ہے وہ کم ذہن ہے, تو وہ جو 3 ذہین ہیں اس میں کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی کیا بنے گا, اور جو بیچارہ کمزور نہ سکول پہ چل سکا نہ کاروبار چلا سکا, اس کا آخری سٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس کو مولوی صاحب کے پاس بھیج دو, چلو مولوی بن جائے گا. تو عموماً جو ہے وہ ہمارا جو 90% حصہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی کر کے ہوتا ہے. اس میں کمی کوتاہی دونوں سائڈوں سے ہے, نہ یہ ہے کہ علم میں کمی ہے بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ ذہن بھی بہت بڑا چاہیے ہوتا ہے اور اس میں بہت بڑی جو ہے وہ محنت بھی چاہیے ہوتی ہے, لیکن یہ کمی کوتاہی دونوں سائڈوں سے, ایک سائڈ سے نہیں ہے بلکہ دونوں سائڈوں سے یہ کمی کوتاہی ہے. اس کمی کوتاہی کو ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی جنہوں نے آگے ہینڈ ریز کیا مائک پہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی. پہلے نمبر پہ سلسلہ ایسا ہے کہ والدین کے روزے جن کا اولاد کو باقاعدہ پتہ ہو کہ فلاں فلاں روزہ اتنا رہ گیا تھا تب اولاد اس کو رکھے گی. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ جی اتنے سال وہ والدین نہیں رکھتے رہے ہیں جان بوجھ کے, ان اور روزوں کی قضا ہوتی ہے جنہیں انسان نے عذر کی وجہ سے چھوڑا ہو, سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, عورت نے اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے. ایک ہے کہ سستی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے دین کے پاس دین کے قریب نہیں تھے تب روزے نہیں رکھتے رہے ہیں, تو ان روزوں کی کوئی قضائی نہیں ہوتی ہے. جو روزے عذر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہوں ان کی قضائی اگر اولاد کو باقاعدہ فکس پتہ ہو کہ فلاں فلاں اتنے دن کے روزے رہے تھے, وہ اولاد والدین کے روزے رکھے گی جو فرض روزے ہیں. بس دوسری بات جو ہے, دوسرے جو ہے اولاد اپنے روزے چھوڑے ہوئے جو رکھ رہے ہوں اس میں سے بھی صرف وہ روزے رکھ سکتے ہیں جو عذر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہوں, جو کئی سال پہلے جو ہے وہ دو چار سال, دس سال, دو سال, پانچ سال غافل تھے, نیند کا نہیں سمجھ تھی, روزے نہیں اہتمام سے رکھے گئے, اب ان کو سوچ کر ان کی قضائی دینا اور ان کے لیے باقاعدہ روزے رکھنا اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اس سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے, نفلی روزے کثرت سے رکھیں. ان کی قضائی قضاء جو ثابت ہے وہ صرف, دیکھیں قضاء کے لیے ثبوت چاہیے, دلیل چاہیے. میں اور آپ, میں کہوں نماز کے بدلے میں میں ہزار جو ہے ڈالر دے دیتا ہوں, جی میری نماز کا بدلہ بن جائے گا, کفارہ بن جائے گا, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا چیز کفارہ بن سکتی؟ چلو جی پیسہ نہیں بن سکتا, میں ایک فرض نماز کے زور کے بدلے میں 100 نفل پڑھ لیتا ہوں, یہ چلو جی بدلہ ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جو دلیل وہ بن سکتی وہ یعنی جو چیز بدلے میں دی جا سکتی اس کے لیے دلیل چاہیے. دلیل جو قضاء کے لیے ہے وہ صرف وہ روزے ہوتے ہیں جو عذر کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, عورت اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے, عورت جو ہے وہ دودھ پلانے والی ہے بچے کو, عورت حاملہ ہے, اس وجہ سے جو جو عذر شرعی ہیں اس سے جو روزے چھوڑے ہوتے ہیں انہیں کو روزے ہی رکھنے ہوتے ہیں. ہاں اگر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. اسی طرح والدین کے روزے ہیں جو عذر کی وجہ سے چھوڑے ہیں ان کا پتہ ہو, اگر رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے تو ان کی طرف سے فدیہ دے دیا جائے. یہ ہے جو ہے روزوں کا مسئلہ. دوسرا جو سوال ہے آپ کا, اولاد, دیکھیں اولاد میں برابری کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انصاف کیا جائے. انصاف کا مطلب یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز, یہ گولڈ ہے, بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے تو بیٹے کو بتا دیں, چلو بیٹے کو کوئی اور چیز دے دیں گے تحفے میں, بیٹی کو یہ دے دیں. انصاف کا مطلب تحفے میں انصاف کرنا. زندگی میں سارا تحفہ ہی ہوتا ہے. زندگی میں آپ وہ تو وراثت تو نہیں نہ دے سکتے, وراثت تو مرنے کے بعد ہونا ہوتا ہے. زندگی میں تو جو بھی دینا ہوتا ہے وہ بطور تحفہ کے, بطور ہبہ کے, بطور یعنی اس طرح کر کے دینا ہوتا ہے, بطور صلہ رحمی کے, جو بھی ہوتا ہے, جو بھی نام بول دیں وہی ہوتا ہے. اس میں اگر آپ چیز چاہتے ہیں کہ یہ والی چیز تو بیٹی ہی کے لیے دی جائے تو ٹھیک ہے, اس کو بیٹی کو دے دیں, ادھر بیٹے کو اس کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز دے دیں, اس کو یہ سمجھا جائے کہ یار ادھر سے نہیں ملا تو تجھے ادھر سے ہم دے دیں گے, اسی طرح کر کے دیں. یعنی کوئی چیز ہو جس میں مین چیز ہے کہ کسی ایک اولاد پہ ظلم نہ ہو, انصاف رکھا جائے. اب بالکل فکس حد بندی تو مشکل ہوتی, مین چیز انصاف جو ہے وہ مقصود ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی یہ جو سوال تھا کہ نماز کے درمیان جو ہے وہ کسی بہت ہی بڑی مجبوری سے دوران جو ہے نماز میں سلام پھیر دیں تو کیا؟ دیکھیں نفل نماز, سنت نماز, فرضوں کے علاوہ کہیں پر بھی آپ جو ہے وہ کسی بھی ضروری کام سے درمیان میں چھوڑ دیں تو انشاءاللہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. نفل نماز کو درمیان سے سلام پھیر دیا جائے. اور اس میں ایک چیز یہ میں رکھیں, جو نماز کا شروع میں حکم ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی وہی اس کا حکم ہے. مثال کے طور پہ نفل نماز ہے اس کا پڑھنا ثواب ہے, نہ پڑھنا جو ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ اکبر کہہ دیا ہے. اب اس کا پورا کرنا بھی ثواب ہے اور نہ پورا کیا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. آپ کو کوئی ضروری کام آتا ہے آپ اس کو درمیان میں چھوڑ کے چلے جائیں گے کسی وجہ سے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں فرض کا پورا کرنا ضروری ہے. جو نماز کی شروع میں اہمیت ہوتی ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی وہی اس کی اہمیت ہوتی ہے. فرض نماز, فرض ہے اس کا پورا کرنا بھی فرض ہے. ہاں انسان کوئی ایسا کوئی بیماری لاحق ہوگی, کوئی بے ہوشی میں چلا گیا, کوئی اسی طرح جو ہے کوئی وجہ بن گئی, تو وہ ایک الگ ایشو ہے کہ اس کے بس میں نہیں تھا جو ہے وہ نماز اس کی جو ہے چل جاتی رہی. وگرنہ جو نفل نماز ہوتی ہے فرضوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں انسان جو ہے کوئی بھی بڑی مجبوری آتی ہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے, اور بعد میں اس کا پورا کرنا بھی وہی اہمیت ہے جو اس کا شروع میں کی اہمیت تھی. نفل ہے تو نفل کی وہی اہمیت ہے, اور ایسے ہی کوئی سنت وغیرہ ہے تو وہ بھی اس کی بھی وہی اہمیت ہے جو اس کے شروع میں تھی. پڑھ لیا جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن فرض نماز میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی سسٹر آپ کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں, آپ شاید بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی. میری اسکرین پہ سب سے پہلا نام سسٹر زرینہ ہمارے پہ آ سکتی ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی. میرے دو سوال ہیں. ایک تو سوال, جیسے میں نماز کے درمیان کی بات کر رہی ہوں, جیسے اتحیات میں ہم جب اتحیات کے آخر میں جب ہم انگلی اپنی ریز کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں فنگر, تو کئی دفعہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ پوری رکعت تک جب تک ختم نہیں ہوتی سلام کرنے تک انگلی اٹھاتے اور گراتے رہتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا مجھے تفصیل میں بتا دیجیے. اور ایک دوسرا سوال ہے, جیسے مسجدوں میں اکثر مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے جاتی ہیں, تو کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو برداشت نہیں کر پاتی, جبکہ بچے ضروری نہیں کہ بہت شور مچاتے ہیں, ہلکی پھلکی تو آواز گئے سی بات ہے, بچے کرتے تو بچے بیٹھ نہیں سکتے چپ چاپ, تو ان کی آواز تو ہلکی آتی ہی رہے گی, تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا رائے دے دیجیے کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے. بہت بہت مہربانی ہوگی آپ کی, جزاک اللہ خیر
کثیرا. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سلسلے پہلے جو سوال ہے آپ کا, اسے کہتے ہیں رفع السبابہ, یعنی انگلی کا اشارہ کرنا تشہد میں, جو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تشہد کے شروع سے لے کے سلام پھیرنے تک پورا انگلی کو اٹھا کے رکھا جائے گا. یہ ہے اصل صحیح طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت اور صحابہ کی روایت نسائی میں ہے, مسلم میں ہے, اور باقی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی سے, شہادت والی انگلی سے اسے اٹھا کے رکھتے تھے پورے تشہد میں. اور نسائی میں یہ روایت ہے کہ وَقَانَ يَدْعُو بِهَا, کہ اسے جو ہے وہ اسے دعاؤں جو ہے وہ کرتے تھے, یعنی دعا تو ہمیشہ دروشیف کے بعد ہوتی ہے تو اس تک بھی اٹھائے رکھتے تھے. اور یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ نصب اصبعہ الیمنا, کہ آپ وسلم اپنی انگلی کو جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ رکھتے تھے. تو یہ ہے جو اشہد لا الہ الا اللہ پہ اٹھانے کا جو تصور ہے یہ صحیح نہیں ہے. پورے تشہد میں انگلی کا سیدھا رکھنا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم آیا ہے. نمبر دو, انگلی کا اشارے کے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہنا, تو ہلانے کا حکم ضرور موجود ہے, لیکن یہ والا جو طریقہ ہے کہ جیسے زور سے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھک اوپر نیچے جیسے جو آپ زور سے ٹر کر کے کر رہے ہوتے ہیں, یہ تھوڑا سا بچنا چاہیے. ہاں آہستہ سے جو ہے وہ آرام. اصل میں انگلی کا مقصد ہے کہ جو انسان پڑھ رہا ہے نا وہ انگلی کا اشارہ اس کے تابع ہو. جیسے کوئی مثال میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ نہیں رہے لیکن میرا ہاتھ ہل رہا ہے تو انگلی ہل رہی ہے. تو جیسے انسان رب سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ کر دے, یا کم از کم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم صلی علی محمد, یعنی جیسے انسان بول رہا ہوتا ہے کہ اشارے کے ساتھ انگلی ہلے, یہ اصل مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا. یعنی جو بول رہے ہوتے ہیں اس کے معنی کے ساتھ ساتھ انگلی جو ہلتی ہے وہ ہلانا مقصود ہے, نہ یہ ہے کہ اس کو زور سے ہلایا جائے اس انداز سے, وہ مقصود نہیں ہے. یہ ہے اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور اس سے اشارہ کیا جائے کہ انگلی جو ہے وہ شہادت کی انگلی جو ہے وہ سیدھی ہوتی ہے. اور کیا تین فنگر کو جی باقی جو تین انگلیاں ہیں ان کو تین طریقے ہیں اس طرح کر کے. نمبر ایک, تو وہ تین انگلیوں کو بالکل بند کیا جائے اور انگوٹھے کو اس کے اوپر رکھا جائے اور شہادت کی انگلی کو سیدھا جو ہے وہ اشارہ کیا جائے. ایک ہے یہ آپشن, یہ آپشن ہے, تینوں فنگر کو بند اور بڑے انگوٹھے کو ان کے اوپر اور اس شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے, یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بڑے انگوٹھے سے اور درمیان والی جو فنگر ہے جو شہادت والے کے ساتھ ہے دو کو بند کیا جائے اور شہادت والی انگلی کے ساتھ والی درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کو آپس میں اس کے منہ سے ٹچ کر کے گول حلقہ بنایا جائے اور شہادت کی انگلی کو سیدھا رکھا جائے. دوسرا آپشن یہ ہے جی. تیسرا آپشن یہ ہے کہ تینوں انگلیاں بند ہوں اور انگوٹھا جو ہے وہ شہادت کی انگلی کے بالکل جڑ میں کر کے ٹچ ہوا ہوا ساتھ کر کے, یہ جو ہے تیسرا آپشن ہے. تین آپشن میں جو ہے انگلیاں باقی رکھی جا سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں روایات جو ہے وہ آئی ہیں. دوسرا سوال آپ کا سسٹر ہے کہ مسجد میں بچے وغیرہ جو ہے آ جاتے ہیں. سسٹر اس میں دیکھیں دونوں طرف سے کچھ کمی کوتاہی ہے, لانے والوں کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی. دیکھیں تین واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک عورت کا بچہ جو ہے وہ رونے لگ جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیتے ہیں کہ کہیں لمبی نماز کی وجہ سے وہ عورت اپنے بچے کی فی میں نہ پڑ جائے. تو وہ جو ہے اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے, اس سے یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بچے کو مسجد میں لے کے آئی تھی اور وہ بچہ رونے والا تھا, تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس کے جو ہے وہ سن کے مختصر کیا. اب کہیں ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہو کہ دوبارہ جو ہے وہ بچے کو نہ لے کے آؤ, جو ہے وہ رونے لگ جاتے ہیں, یہ ایسا نہیں. اسی طرح دو واقعات ایسے بھی موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بنتی ہے, دوتی بنتی ہے, ایک تو مجھے رشتے کے نام نہیں یاد آتے, بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں جی, نواسی اور کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور جماعت کروا رہے ہیں فرض نماز کی. جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو اس کو نیچے بٹھا دیتے ہیں, رکوع سجدہ کرتے ہیں اور پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اسے اٹھا لیتے ہیں. یہ واقعہ صحیح روایات میں موجود ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جی, حضرت امامہ جزاک اللہ سزا, بالکل یہ نام ان کا یہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین میں سے ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے میں پیٹھ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ والے سارے واقعات اس بات کی ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں ہم لا سکتے ہیں, لیکن دوسری سائڈ پہ تھوڑا سا یہ ضرور کیا جائے کہ کم از کم ان بچوں کو پھر تھوڑا سا اپنے ساتھ کنٹرول میں رکھا جائے, اور جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ نہ رکھا جائے کہ دوسروں کی نمازوں کو بہت بڑا مسئلہ بنائیں. یہ یعنی دونوں طرف سے کمی کوتاہی ہے, لانے والوں کی طرف سے بھی اور دوسرا انکار کرنے والوں کی طرف سے بھی. اتنا سختی سے نہیں کر دینا چاہیے. دیکھیں انسان کی نماز میں بھی کوئی وقت ہونی چاہیے, انسان کو کم از کم اس طرح نماز اتنی بھی نہیں حل اس کی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہونی چاہیے کہ جو ہی چیخ ہوئی تو اس کی نماز جاتی رہے. اس کو کم از کم تو کچھ نہ کچھ تو اعتماد ہونا چاہیے نا. نماز میں خشوع کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ پیچھے آگ لگی ہو تو اس کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. تو نماز میں کچھ نہ کچھ یعنی دونوں طرف سے کمی کوتاہی ہے, اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی. جو بچے لا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے اس میں مناسب اوقات تو کچھ نہ کچھ تو کریں. ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یقیناً مسجد میں بچے آ جاتے ہیں تو وہ کچھ بچے عربی بھی اس میں ہوتے ہیں, شرارتی بھی ہوتے ہیں, تو ادھر جماعت ہو رہی ہے اور ادھر دو بچے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور اس میں ایک دوسرے کو اتنی غلیظ یا اتنے برے الفاظ میں گالی دے رہا ہے کہ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کی نماز جو ہے وہ جو اس عربی کو سمجھ رہے تھے وہ نماز کے جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بے ساختہ ہو کے سب کی زبان سے استغفر اللہ کا لفظ نکل گیا نماز میں جماعت میں. تو کم از کم اس انداز سے بھی بچے نہیں ہونے چاہیے. یہ تو کم از کم والدین کو بھی بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کیسے ہوں. اگر کم از کم جو بچہ اتنی حد تک بول سکتا ہے تو اس کو کم از کم سمجھایا جائے, کنٹرول میں رکھا جائے. ہاں جو نہ سمجھ ہوتا ہے اس کو, یعنی احتیاط دونوں طرف سے, نہ یہ کہ بالکل منع ہے اور نہ یہ ہے کہ بالکل یہ کھلی اجازت ہے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا موجود ہے کہ بچے جو ہے وہ جاتے رہیں, ہوتا رہا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور دوسرا سلسلہ ایسا ہے کہ یہ جو میں نے پہلے تھوڑی دیر بات کی ہے لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات بتائی ہے, اس کا شرعی صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں کہ لیلۃ الجائزہ ہے اور اس رات تو انعام ملنا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے وہ حدیث ایک بڑی لمبی سی بیان کی جاتی ہے کہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جا کے یوں سوارش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اور اللہ تیرے بندوں نے تو یہ کیا اور اس طرح کیا. یہ روایت ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس اس طرح آپ سوال کرنا چاہتی ہیں آپ کر لیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کے بعد میں اجازت لوں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ویسے ایک جرنل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. تو ایک جرنل بات ہے کہ ایسے ہی استغفار کیا جائے تو رات کو نماز پڑھ کے جو ہے, اور ایسے ہی جو یعنی صورت ہے غالباً آل عمران میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا فعلوا فاحشتاً او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ, جن سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ جو ہے اور جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو مغفرت فرماتا ہے سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 135 میں موجود ہے. تو یہ مقصد ہے کہ انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرے اور استغفار کرے. اب اس کا ایک اسپیشل نام دینا کہ یہ نماز توبہ ہے یہ اس طرح ہے, ہاں دو رکعت نفل پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا, نفل نماز ہوگی وہ, لیکن ایک کوئی مخصوص اس انداز سے کہ نماز توبہ ایک کوئی نمازوں کی طرح نماز ہے ایسا نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, استغفار کرنا ہے تو نماز میں بھی کھڑے ہو کے استغفار کریں بعد میں کریں, یہ اصل چیز ہے. جزاک اللہ احسن. عید کی رات میں میوزک پروگرام رکھتے ہیں. جی سسٹر جنہوں نے مائک پہ رکھا, سر ظاہر سسٹم رکھتے ہیں تو غلط ہے نا, اب اس کو تو ہم جائز نہیں نہ کہہ سکتے, غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, خصوصی دعاؤں میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. جی سسٹر آپ پہلے سوال کر لیں, آپ کا سوال جو ہے یہ آخری ہوگا پھر میں اجازت لوں گا. جی السلام علیکم. سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے جی کے ایچ اے این ایم سی اے, آپ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کا آپ کو میری آواز پہنچ گئی تو آپ ٹیکسٹ میں بتا دیں، پہلے آپ بتائیں آپ کو. جی اللہ آپ کو ذخیر عطا فرمائے. میرا خیال میں ہاتھ نیچے کر لیا. میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی اور سوال نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں، اور آپ لوگوں سے میں نے ایک چھوٹی سی گزارش کی تھی کہ آپ لوگ اپنی خصوصی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھ لیجئے گا. پتہ نہیں آپ لوگ دعائیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے، لیکن مسلمان کا ایک مسلمان پہ سب سے بڑا کیا حق ہے؟ سب سے بڑا حق یہی ہے نا کہ ایک کم از کم دعا تو کر رکھتے ہیں نا. آپ لوگوں سے یہ ہے پتہ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن میرا تو کم از کم حق بنتا ہے نا آپ لوگوں سے زبردستی جو ہے وہ دعا لی جائے. تو یعنی کم از کم یہ تو آپ لوگ ضروری کریں نا، کہ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ لوگ نام لے کے دعا کریں. یقیناً دیکھیں ایک دوسرے کے لیے جو دعائیں کرنی ہوتی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدعاء بظہر الغیب مستجابا، یعنی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اور اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ہمیں ہر قسم کی جو ہے وہ ہمیں بھلائی عطا فرما. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، یہ سب سے بڑی چیز. سب کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں، اور خاص طور پہ آپ لوگوں سے گزارش، یقیناً یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیچارے مظلومیت کا شکار ہیں اور مظلومیت میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، ہماری کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کے حق میں اپنی دعائیں تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کو جو ہے وہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. یہ کم از کم ہماری ذمہ داری تو یہ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مسلمان مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کہ جسم کے مانند ہیں، جسم کے کسی حصے کا بھی کوئی عضو اور ٹکڑا جو ہے اس میں درد ہوتی تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. تو یقیناً اپنی دیکھیں مجھے، ہم یقیناً اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، مجھے اندازہ یقیناً سب کو ہوگا، لیکن اگر تھوڑا سا پانچ منٹ کا دس منٹ کا ٹائم نکال کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کر لیں، انشاءاللہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسروں کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو مت بھولیے، یہ سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داری ہے اور کام ہے جو ہمیں پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر عطا فرمائے. آج کی مجلس کا اسی پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی انشاء اللہ تعالیٰ.